أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. صدق الله العظيم. قابل قدر بھائیوں بزرگوں اور دینی بہنوں، جو چیزیں اللہ نے بنائی وہ دو طرح کی ہیں. بعض وہ ہیں جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں اور بعض وہ ہیں جو دکھائی نہیں دیتی. کسی چیز کا دکھائی نہیں دینا اس کے نہیں ہونے کی دلیل نہیں ہوتی. نہ دکھائی دینے والی چیز ہے یا نہیں معلوم کرنے کے لیے اس کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں. ان علامتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ چیز ہے یا نہیں. بہنوں اور بھائیوں دونوں کے لیے یہ مشترکہ مضمون ہے. بہنیں یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے لیے کچھ نہیں کہا جا رہا. الحمدللہ پوری باتیں جیسے مردوں کے لیے ہیں ویسے ہی عورتوں کے لیے بھی ہیں. کو ہم سب میں جان ہے یا نہیں اس کو معلوم کرنے کے واسطے کوئی آج تک جان دیکھا نہیں. ہمارے علم میں تو نہیں ہے کہ کوئی اس مجمع میں ایسا ہوگا جس نے جان دیکھی ہو. جان نظر نہیں آتی، نظر آنے کی چیز نہیں ہے. وہ آتی بھی ہے جسم میں، جاتی بھی ہے، وہ دکھتی نہیں. دیکھے کوئی حافظ صاحب، عالم صاحب، حاجی صاحب، تاجر صاحب، کوئی بھی نہیں دیکھ. ہے یا نہیں معلوم ہونے کے واسطے کچھ علامتیں دیکھ کے پہچانتے، دم ہے نہیں ہے، جان ہے نہیں ہے، باقی ہے نہیں ہے. ایسے معلوم ہوتا ہے علامتوں کے ذریعے سے جانا پہچانا جاتا ہے. دل حرکت کر رہا ہے تو کہتے ہیں کہ جان ہے، بول رہا ہے تو کہتے ہیں کہ صاحب زندہ ہے، چل رہا ہے پھر رہا ہے تو کہتے ہیں کہ صاحب زندہ ہے، پکڑ رہا ہے لے رہا ہے تو کہتے ہیں کہ صاحب زندہ ہے، جان ہے. لیکن جب ہاتھ پاؤں کی حرکت بھی ختم ہو جائے، دل کی حرکت بھی ختم ہو جائے، نبض کی حرکت بھی ختم ہو جائے، تو یہ علامتیں جب ختم ہو جاتی ہیں تو اب یوں کہتا ہے کہ صاحب جان باقی نہیں ہے. تو نہیں نظر آنے والی چیز ہے یا نہیں یہ معلوم کرنے کے واسطے کچھ علامتیں ہوتی ہیں، کچھ نشانیاں ہوتی ہیں. تو جیسے جان نظر نہیں آتی، یہ بتاؤ ایمان نظر آتا ہے؟ پھر ہے یا نہیں معلوم کرنے کے واسطے کیا کرنا پڑے گا؟ جان ہے یا نہیں معلوم کرنے کے واسطے علامتاں دیکھنا نہیں دیکھنا؟ ایمان ہے یا نہیں معلوم کرنے کے واسطے بھی کیا کرنا؟ علامتیں دیکھنا چاہیے. کیا علامتیں ہیں ایمان کی؟ وہ علامتوں سے سمجھ میں آتا ایمان ہے یا نہیں، وہ علامتوں سے سمجھ میں آتا اللہ سے تعلق ہے یا نہیں، ان علامتوں سے سمجھ میں آتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق ہے یا نہیں، ان علامتوں سے سمجھ میں آتا آخرت کا عقیدہ ہے یا نہیں، ان علامتوں سے سمجھ میں آتا موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں کیا تصور ہے، کیا اعتقاد ہے. علامتوں سے معلوم ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ ایمان کا تعلق مردوں سے بھی ہے اور عورتوں سے بھی، بڑوں سے بھی ہے اور جوانوں سے بھی، مردوں سے بھی ہے اور عورتوں سے بھی، اور ہر ہر فرد سے ہے. اور سب سے بڑی چیز ایمان ہی. یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر ہے تو سب کچھ ہے سمجھو، اور اگر نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے آج کی اس مختصر سی مجلس میں کچھ باتیں جو علامات ایمان کی حیثیت رکھتی ہیں آپ کی خدمت میں سنائے دینے کا خیال آیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی حلاوت، ایمان کا مزہ اسے حاصل ہو گیا، اس کو ایمان کی یافت ہو گئی جس کے اندر یہ تین علامتیں ہوں. کیا؟ ایک یہ کہ وہ اللہ سے رب ہونے کی حیثیت سے راضی ہو، ضرورتوں کا پورا کرنے والا اللہ ہے اس سے خوش ہو، حاجتوں کا پورا کرنے والا اللہ ہے اس سے راضی ہو، عبادت اور پرستش کے لائق صرف اللہ ہے اس سے راضی ہو، بہت بڑی چیز ہے یہ کسی کو اگر حاصل ہو گئی، اللہ کو رب مان لینا اور اس پر راضی رہنا، اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام تعلیمات کو اسی میں چھپا ہوا تسلیم کیا ہے. ایک صحابی آئے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے لمبی بات یاد نہیں رہتی، آپ کوئی چھوٹی سی بات ارشاد فرما دیجئے جسے میں یاد رکھ سکوں اور اس پر عمل کروں تو میں کامیاب ہو جاؤں، سرخرو ہو جاؤں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ارشاد فرمایا، قل ربی اللہ ثم استقم، کہو کہ میرا اللہ میرا رب ہے اور میرا رب اللہ ہے، میری ضرورتوں کا پورا کرنے والا اللہ ہے، میرا حاجت روا اللہ ہے، میرا مشکل کشا اللہ ہے، میرے حالات کا بنانے والا اللہ ہے، میرے مسائل کو حل کرنے والا اللہ ہے، بس اس بات کو مان لو اور اس پر جمے رہو. ایک چھوٹا سا ارشاد ہے، مقدار میں لیکن معیار میں بہت بڑھا ہوا. علامت ہے یہ ایمان کے حقیقت کے اندرون میں پائے جانے کی کہ آدمی اللہ سے راضی ہو، رب ہونے کی حیثیت سے. اور رب کے معنی آتے ہیں ضرورتوں کا پورا کرنے والا، جو ضرورت اپنے کو پیش آتی ہے وہ ضرورتوں کا پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اس ضرورت کو اللہ سے مانگنا ہے. اب اگر کوئی ضرورت پیش آئی اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا شروع کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب ہونے کی حیثیت سے اللہ سے راضی نہیں ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اللہ سے مانگتا ہے، ایک مرتبہ مانگا، دو دفعہ مانگا، ایک ہفتہ مانگا، دو ہفتہ مانگا، ایک مہینہ مانگا، دو مہینہ مانگا، ایک سال مانگا، دو سال مانگا، نہیں ملا تو اب کسی اور طرف جھانکنا شروع کر دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، تمہارے مطالبے اور تمہاری ضرورت کے پورا ہونے میں اللہ کی مصلحت سے تاخیر ہونے کی صورت میں تم اللہ کی نافرمانی مت کرنا. ہمارے کو کیا اچھا ہے کیا خراب ہے ہمارے کو کیا معلوم ہے، کب دینا کب نہیں دینا ہمارے کو کیا معلوم ہے، ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے ہمارے کو معلوم نہیں، اللہ کو معلوم ہے. چھوٹا بچہ چولہے میں ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے، آپ ڈالنے نہیں دیتے. شراب پکڑنا چاہتا ہے، آپ پکڑنے نہیں دیتے. گاڑی چلانا چاہتا ہے، آپ چلانے نہیں دیتے. کانچ کے گلاس سے کھیلنا چاہتا ہے، آپ کھیلنے نہیں دیتے. آئینہ اٹھانا چاہتا ہے، اٹھانے نہیں دیتے. بہت ساری چیزیں بچہ چاہتا ہے لیکن آپ نہیں کرنے دیتے. کیوں؟ معلوم ہے آپ کو کہ یہ اس کے واسطے اچھا نہیں. جیسے بچے کو نہیں معلوم ہے، ماں باپ کو معلوم ہے، ایسے ہی ہمارے کو نہیں معلوم ہے، اللہ میاں کو معلوم کیا اچھا ہے کیا اچھا نہیں. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں سنا رہا ہوں، یہ اللہ کا فرمان ہے. اللہ فرماتے ہیں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے. ہمارے واسطے کیا اچھا ہے کیا خراب ہے اللہ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے. بہت سی چیزوں کو ہم اچھی سمجھتے ہیں حالانکہ وہ ہمارے حق میں بری ہوتی ہیں، اور بہت سی چیزوں کو ہم بری سمجھتے ہیں حالانکہ وہ ہمارے حق میں اچھی ہوتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں، اسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم بری سمجھو حالانکہ وہ تمہارے حق میں اچھی ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ، یہ ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم پسند کرو اور اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو. اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے. تو اس لیے بہنوں اور بھائیوں یہ بات دلوں میں بٹھا لینا, میرے واسطے کیا اچھا ہے, اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ یہ کرنا ہے, کیا برا ہے ان چیزوں کے بارے میں بتایا کہ یہ یہ نہیں کرنا ہے. تو ان باتوں میں سے پہلی بات یہ بتائی کہ جو ہونا ہے اللہ سے مانگنا, روٹی ہونا اللہ سے مانگو, کپڑا ہونا اللہ سے مانگو, اولاد ہونا اللہ سے مانگو, صحت ہونا اللہ سے مانگو, اولاد کو روزگار کا ہونا ہے اللہ سے مانگو, بچوں میں نیکی آنا ہے اللہ سے مانگو, حالات صحیح ہونا ہے اللہ سے مانگو, مشکلات دور ہونا ہے اللہ سے مانگو, پریشانیاں ختم ہونا ہے اللہ سے مانگو, وہی ضرورتوں کے پورا کرنے والے, کسی اور کی طرف نہیں جھانکنا, اپنی ہر ضرورت ان سے مانگنے کا اہتمام کرنا اور رب ہونے کی حیثیت سے ان سے خوش رہنا, یہ ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت اور ایمان کی حقیقت پائے ہوئے ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. جتنی چیزیں حلال کی ہیں نا, جتنی چیزیں اچھی ہیں ان کو حلال کیا ہے, اور جتنی چیزیں خراب ہیں ان کو حرام کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جو چیزیں پاکیزہ ہیں حلال قرار دیتے ہیں اور جو چیزیں ناپاک ہیں ان کو حرام قرار دیتے ہیں. خراب جتنی چیزیں تھیں ان سب سے روک دیا, اچھی جتنی چیزیں تھیں ان کو حلال کیا. میرے واسطے اب کیا اچھا ہے کیا خراب ہے اب اس کے واسطے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, خالی یہ دیکھ لو شریعت میں کیا جائز ہے کیا ناجائز. جو جائز ہے وہ فائدے والی چیز ہے, جو حلال ہے وہ فائدے کی چیز ہے, اور جو حرام ہے وہ نقصان کی چیز ہے. اب یہ ڈاکٹروں کی تحقیقات کی ضرورت نہیں اور سائنسی ریسرچ کی ضرورت نہیں, میرے واسطے کیا اچھا ہے اور کیا خراب ہے, سائنسی تحقیقات اور قیامت تک کی آنے والی ساری کی ساری تحقیقات و تفتیشات یہ سب کے سب غلام ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور گرد ہیں ان کے علم کے مقابلے میں. ساری چیزیں بے حیثیت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مقابلے میں. جتنی چیزیں اچھی تھیں ہمارے حق میں شریعت نے حلال کر رکھی ہیں, اور جتنی چیزیں خراب تھیں ان سب کو حرام کر رکھا ہے. اب اگر نوجوانوں کو یہ بات سمجھ میں آ رہی تو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے اور ماحول میں اس بات کو چلانا چاہیے کہ زنا کو اسلام نے حلال کیا ہے کہ حرام کیا ہے, بدنگاہی کو اسلام نے حلال کیا ہے کہ حرام کیا ہے, بدگمانی کو اسلام نے حلال کیا ہے کہ حرام کیا ہے, بد کلامی کو اسلام نے حلال کیا ہے کہ حرام کیا ہے, بے پردگی کو اسلام نے حلال کیا ہے کہ حرام کیا ہے, ظلم و ستم کو اسلام نے حلال کیا ہے کہ حرام کیا ہے. کسی سے بھی پوچھو, الحمدللہ اس زمانے میں علم اتنا عام ہو گیا, بابا ظلم حلال ہے کہ حرام ہے, تو چھوٹا بچہ کہہ کے بولے گا مولانا صاحب یہ بھی مسئلہ بھی پوچھنے کا ہے, حرام ہے. بولے زنا کرنا, زنا کرنا حرام ہے. بولے بے پردگی, وہ بھی حرام ہے. اور مار پیٹ, بولے یہ بھی حرام ہے. اور بد کلامی اور گالی گلوچ, تو یہ بھی حرام ہے. اور بدنگاہی یا سنیما بھی نہیں, بولے تو یہ بھی حرام ہے. یہ ساری چیزیں حرام ہونا معلوم ہو گیا. اور قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر جتنی خراب چیزیں ہیں ان کو حرام کرتے ہیں, اور یہ ساری کی ساری چیزیں خراب ہونے کا اعتقاد دل میں ہے یا نہیں, اور اگر ہے تو پھر اس کا ارتکاب کیسے ہو رہا ہے. پیالے میں لے کر آئے پیشاب اور یوں کہے کہ صاحب یہ لے لو, یہ مشروب صحت ہے, کوئی پی لے گا؟ آب حیات پینے کو تیار ہوگا کوئی؟ اسے معلوم ہے کہ صاحب یہ ناپاک چیز ہے. وہی پیالہ اٹھا کر زور سے اس درجے مارے گا اسی کے سر پر پیش کرنے والے کے کہ اس کا سر پھٹ جائے کہ گندی چیز کو استعمال کرنے کو مجھے تم کہتے ہو. حیرت ہے کہ جس چیز کو ہم نے ناپاک قرار دیا ہے اس کو کوئی استعمال کرنے کی طرف متوجہ کرے تو ہم اس کی ٹھکائی اور پٹائی کرنے کو تیار ہیں. اور جس چیز کو اللہ نے حرام کیا اور جس چیز کو اللہ کے رسول نے حرام کیا اس کو ہم سدشوق استعمال کرتے جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی تک ہم نے اللہ کو رب ہونے کی حیثیت سے مانا ہی نہیں. بہت بدکاریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں ماحول میں, معاشرے میں. خواہشات نفسانی کے اس درجے پیرو لوگ بنتے جا رہے ہیں اور نفسانی خواہشات کے فریب میں اس درجے گرفتار ہو رہے ہیں اور اس کی جال میں اس درجے پھنستے جا رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ گناہ کا گناہ ہونے کا احساس بھی ختم ہو رہا ہے. اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے یہ بات کہ گناہ کو گناہ سمجھ کر کرنا آدمی کو فاسق بناتا ہے. گناہ کو گناہ سمجھ کر کرنا آدمی کو فاسق بناتا ہے اور گناہ کو حلال سمجھ کر کرنا آدمی کو کافر بناتا ہے. اتنی خطرناک چیز. لیکن نفسیات انسانی کچھ ایسی ہے کہ جب برائیوں کو آدمی کرتا رہتا ہے تو آہستہ آہستہ گناہ کے گناہ ہونے کا احساس ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے بدکاری اور زناکاری کی طرف بالکل توجہ نہیں دینا چاہیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے حدیث میں آیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا, قیامت کے دن سوائے عرش کے سائے کے کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. اس مبارک سائے میں جن لوگوں کو اللہ ٹھہرائیں گے ان میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا جس کو کوئی حسین و جمیل عورت اپنی طرف متوجہ کرے اور اس سے اپنی کسی خواہش کا اظہار کرے اور وہ یوں کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, یہ برا کام میں نہیں کر سکتا. ایسا اقدام جس نوجوان نے کیا, آدھی عالم رہبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت ایسے نوجوان کو اللہ عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے. اتنی بڑی سعادت. اس لیے اس کے جتنے راستے ہیں وہ سب بند کرنا. بدکاری کے جو راستے ہیں ان میں ایک بڑا راستہ ہے آنکھوں کا, اس سے اس کا راستہ کھلتا. اور یہ بھی ہم کو قرآن پاک ہی سے معلوم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, ایمان والوں سے کہو کہ نگاہیں نیچی رکھیں شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اسی لیے نہ گھروں میں ٹی وی رہنا, نہ کبھی زندگی میں فلم دیکھنا, نہ عورتوں کو جھانکنا تاکنا, اجنبی عورتوں کو دیکھنا اسلام نے ناجائز و حرام کیا ہے. اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے یہ بات کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کی روشنی میں حضرات علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی بازار میں جا رہا ہو اور کوئی عورت بے پردہ پھر رہی ہو اور اس کو پورا موقع ہو کہ اس کے اوپر بری نگاہ ڈال سکتا ہو, اس کے باوجود وہ اللہ سے ڈر کر اپنی نگاہ کو نیچی کرے اور بدنگاہی سے اپنے آپ کو بچائے, اللہ جل شانہ ایسے شخص کو ایمان کی مٹھاس عطا فرماتے ہیں. اتنی بڑی سعادت. اس لیے اب تو یہ تو سننے میں آنا ہی نہیں کہ مسلم معاشرے میں مسلم نوجوانوں میں بدکاریاں عام ہوتی جا رہی ہیں اور کئی کو ہو رہی ہیں, بے پردگی بڑھ رہی اس واسطے بھی ہو رہی ہیں, شادیاں وقت پہ نہیں کر رہے اس واسطے بھی ہو رہی ہیں, شادیاں کرنا مشکل کر دیے اس واسطے بھی ہو رہے ہیں. اب کوسی کوسی بات بولنا سمجھ میں نہیں آ رہا. ہاتھ کو کہیں زخم لگ گیا تو چلو پھایا لگا دو, پاؤں کو کہیں زخم لگ گیا تو چلو پھایا لگا دو, سر کو کہیں زخم لگ گیا تو چلو پھایا لگا دو, اور اگر سر سے لے کے پاؤں تک پورا جسم کچلا ہوا ہو تو بتاؤ پھایا کہاں کہاں لگا. میں برسوں گزر جا رہے شادیاں ہی نہیں کر رہے, کئی کو نہیں کر رہے بھائی, اتنے پیسے نہیں ہیں جتنے پیسوں کو رکھ کے میں کرنا چاہ رہا ہوں. ارے کئی کے واسطے اتنے پیسے رکھ کے کرنا چاہ رہا ہے, بولے تو ارمانا پوری کرنا, خواہشاں پوری کرنا, چاہتیں پوری کرنا, امنگیں پوری کرنا, آرزوؤں کی پوری تکمیل کرنا, اب اس کے واسطے پیسے جمع ہو رہے نہیں. جب نہیں ہو رہے پیسے تو ضرورت پڑ گئی بیوی کی, 18 سال میں, 20 سال میں, 30 سال ہو گئے شادی نہیں ہو رہی, 35 سال ہو گئے شادی نہیں ہو رہی, وہ ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ اس واسطے سادے سیدھے نکاحوں کو رواج دینا چاہیے اور سیدھے سادے انداز میں ماحول و معاشرے کی تقریبات کو اختیار کرنا چاہیے. لین دین کی لعنتوں سے امت کو پاک بنانے کی کوشش کی جانی چاہیے. مانگ تانگ کے سلسلے کو ختم کرنا چاہیے کہ جو لوگ مانگا کریں گے لوگوں سے, حدیث میں آتا ہے کہ ایسے لوگوں کا قیامت کے دن چہروں کا گوشت نوچا ہوا ہوگا, ان کے چہروں پر گوشت نہیں ہوگا. یوں سمجھ میں آئے گا جیسے ان کے چہروں کے اوپر سے گوشت کو چھیل دیا گیا ہو, اور یہ علامت و دلیل ہے کہ اس بات کی کہ یہ دنیا میں مانگتے تانگتے پھرتا تھا. تو غرض یہ ہے کہ اللہ کے رب ہونے کی حیثیت سے راضی رہنا. اب انہوں نے جو چیزیں میرے واسطے اچھی قرار دی ہیں اسے میں اچھا سمجھوں, جو چیزیں انہوں نے میرے واسطے خراب قرار دی ہیں ان کو میں برا سمجھوں, یہی حال شراب نوشی کا ہے جس کے بارے میں صبح میں ذکر آیا تھا. بدنگاہی جس کے بارے میں ابھی آپ نے سنا ہے تو شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے, بہت خطرناک چیز ہے. غصے کے تقاضے پر عمل کرنے پر اسلام نے روکا ہے لوگوں کو, اور یوں کہا ہے کہ غصہ مت کیا کرو, یعنی غصے کو حرام کیا. آپ کو معلوم ہے کہ کیا ملے گا اگر غصہ آ جائے اور غصے کو پی لیں؟ بیوی پر غصہ آ گیا تو کیا کرنا؟ پی لینا. بچوں پہ غصہ آ گیا تو کیا کرنا؟ پی لینا. بھائیوں پر غصہ آ جائے تو کیا کریں؟ پی لیں. پڑوسیوں پر غصہ آ جائے تو کیا کریں؟ پی لیں. یعنی اس کے تقاضے پر عمل نہ کریں. غصہ آنا برا نہیں ہے, غصہ تو آتا ہے عام طور پر آدمی کو, لیکن غصے کا جو تقاضا ہوتا ہے نا وہ تقاضا پورا نہیں کرنا. جیسے بہنیں ہیں, غصہ آ گیا, بس جو ہی غصہ آیا فوراً ہی اپنے دو چار کپڑے صندوق میں ڈالے اور جناب اپنا سوٹ کیس اٹھایا اور بغیر پوچھے کہ چل دی. غصہ آیا اور جناب اقدام شروع, میاں کے گھر سے بغیر پوچھے کہ چلے. غصہ آیا اور کوئی بھی اقدام کر ڈالا, دل چھڑک لیا, آگ لگا لی. غصہ آیا گئے اور جناب بولی میں چھلانگ لگا دی, اور غصہ آیا اور گئے جا کے ریل کی پٹری کے اوپر سو گئے. یہ غصے کے مسلمان نہیں ہونے کی نشانی ہے. غصہ آ جائے اور غصے کے تقاضے پر عمل نہ ہو. غصہ آ گیا بہن کو تو گننا شروع کر دیا, جب سے میں آئے ہوں آپ کے پاس, آپ کے پاس تو کون بول دے گی, جب سے میں آئے ہوں تیرے پاس جی سوائے پریشانیوں کے کچھ نہیں ہے. اٹھا کے اس کو, اس کے بابا کو, اس کے دادا کو, اس کی اما کو اور پورے خاندان کو گن دیتی ہوں. ہمارے بیٹھے ہوئے ساتھی بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ملزاب اچھا کرے ادھر سنا ہے سو بول کے, مگر یہاں ادھر کا قصہ اس سے آگے ہے. یہ تو مردوں کا حال ہے, وہ اس سے زیادہ کا ہے. جہاں ذری سی بات پہ غصہ آیا, بیوی کو, بیوی کی ماں کو, بیوی کے باپ کو, بیوی کے خاندان کو, سب کو گننا شروع کر دیا. آپ کو معلوم ہے کہ کسی کے ماں باپ کو گالی دینا کیا ہے؟ کسی کے ماں باپ کو گالی دینا اپنے ماں باپ کو گالی دینا ہے. اور یہ مت سمجھنا کہ یہ جمال صاحب سنا رہے ہیں, جی نہیں, یہ ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضور نے فرمایا کس قدر برا ہے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو گالی دے. حضرت صحابہ کو بڑا تعجب ہوا اور پوچھا صحابہ کرام نے, اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی بچہ اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ یعنی ان کے تصور میں بھی یہ بات آنی مشکل تھی اس تعلیم کے بعد میں. تو حضور نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جس کسی کے ساتھ ناشاکی ہو جائے, یہ اس کے ماں باپ کو اگر گالی دے تو وہ پلٹ کر اس کے ماں باپ کو گالی دے گا, تو اس کے ماں باپ کو جو گالی لگی ہے اور جو گالی دی گئی ہے وہ سبب بنا ہے اسی شخص کا گالی دینا. اس طریقے سے بن واسطہ اسی نے اپنے ماں باپ کو گالی دی. چھوٹا چھوٹا معاملہ رہتا ہے غصہ بڑا بڑا آ جا رہا ہے، معاملہ چھوٹا غصہ بڑا. حالانکہ اچھا آدمی وہ ہے کہ بڑا سے بڑا معاملہ ہو جائے تو غصہ چھوٹے سے چھوٹا ہو. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غصے کی تقسیمیں بتائی، ایک وہ غصہ ہے جو جلدی آئے جلدی جائے، اور ایک وہ غصہ ہے جو دیر سے آئے دیر سے جائے، اور ایک وہ غصہ ہے جو جلدی آئے دیر سے جائے، اور ایک غصہ وہ ہے جو دیر سے آئے جلدی جائے. حضور نے فرمایا سب سے بہترین غصہ وہ ہے جو دیر سے آئے اور جلدی جائے، بہترین غصہ ہے وہ. اور آپ کو معلوم ہے کہ غصے کے تقاضے پر عمل نہیں کرنے پر کیا ملتا ہے؟ غصے میں تقاضا آیا گالی دوں، غصے میں تقاضا آیا ماروں، غصے میں تقاضا آیا باہر ہکال دوں باہر ڈھکیل دوں، اور غصے میں تقاضا آیا کہ یہ بول دوں اور وہ بول دوں. میں یافتہ جاہل اور اجٹ قسم کے لوگ ہیں، یہ تو بات ہوئی کی زبان پہ طلاق کا لفظ لاتے اور وہ بھی ایک دفعہ نہیں، نکالتے ہی چلے جا رہے ہیں، نکالتے ہی چلے جا رہے ہیں، دو دو دفعہ، دس دس دفعہ، پندرہ پندرہ دفعہ، بیس بیس دفعہ، پھر حسب معمول رہ جا رہے ہیں. بدکاریوں کے اندر گرفتار ہیں اور بدکاری میں زندگی گزر رہی. تو غصہ آ جائے اور غصے کے تقاضے پر عمل نہ ہو تو کیا ملے گا؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ارشاد فرمایا، جس شخص کو غصہ آئے اور وہ غصے کو پی لے، غصے کے تقاضے کو پورا کرنے کی قوت اس کے اندر موجود ہونے کے باوجود وہ غصے کے تقاضے کو پورا نہ کرے، قیامت کے دن حق تعالیٰ جل شانہ فرمائیں گے کہ یہ جنت کی حوریں ہیں، ان میں سے جون سی حور چاہے تم لے لو، پورے انسانوں کے سامنے اس کو یہ اعزاز بخشا جائے گا. اتنی بڑی چیز ہے غصے کا پی لینا. اور جہاں تک عورتوں کا تعلق ہے تو ان کو ان کی جو خواہش ہے وہ پوری کرنے کا حق تعالیٰ موقع دیں گے. تو ایمان پہچانا جاتا ہے علامت. اسی طریقے سے پروردگار عالم نے زبان کے بارے میں بھی لوگوں کو بہت خبردار کیا ہے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان کے استعمال میں لوگوں کو بہت ڈرایا ہے. دیکھنا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ دیکھا، بعض صحابہ نے اپنی زبان کو پکڑ کر وہ باہر کھینچ رہے ہیں اور اس کو مار رہے ہیں، بہت حالت بری ہو رہی. صحابہ کرام دیکھ کر بہت پریشان ہوئے اور کہا کہ اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے، اے ابو بکر، اے امیر المومنین، یہ کیا ہے آپ یہ مشقت کائے کو برداشت کر رہے ہیں؟ فرمائے کہ یہی وہ چیز ہے جو مجھے ہلاکتوں کی جگہوں میں لے جاتی. آج ہم زبان کے استعمال میں بالکل غیر محتاط ہیں، جو بولے وہ بولتے ہیں، جس کے حق میں چاہیں اس کے حق میں بول دیتے ہیں، نہ جائز دیکھتے نہ ناجائز، نہ حلال دیکھتے نہ حرام، نہ ضروری سمجھتے نہ غیر ضروری، بس بولتے ہی چلے جا رہے. زبان کے استعمال میں بہت محتاط ہونا چاہیے، بھائیوں کو بھی بہنوں کو بھی. بہترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ ادب سے بات کرے، تعظیم کے لحاظ کے ساتھ بات کرے، محبت سے بات کرے، میٹھی بات کرے، سخت اس کا لب و لہجہ نہ ہو، تند اس کا مزاج نہ ہو، کلمات اس کے شائستہ ہوں. اور مرد کی بھی ذمہ داری ہے کہ عورت سے بات اچھی کرے. آپس میں میاں بیوی کا سلوک بہت اچھا ہونا چاہیے، یہ آدمی کے اچھے ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. اور یہ علامت میں اپنی جانب سے نہیں عرض کر رہا ہوں، یہ علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور یوں فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہو. تو بیویوں کے ساتھ اچھے رہنا، اور بیویوں کا کام ہے شوہروں کے ساتھ میں اچھے رہنا. اجنبیوں کے ساتھ میں اچھی باتیں کرتے اور شوہروں کے ساتھ میں الٹی سیدھی، الٹا ہی ہوگا معاملہ. किताबों में जो बात लिखी थी वो तो ये लिखी थी कि किसी अजनबी आदमी से अगर बात करने की जरूरत पड़े तो करख्त लहजे में बात करना चाहिए, आवाज भद्दी बनाकर सख्त लहजे में बात करना चाहिए। अजनबी आदमी से अगर बात करने की जरूरत पड़े तो मीठा अंदाज नहीं अख्तियार करें। हाँ, अपने शौहर के साथ बेहतरीन गुफ्तगू करनी चाहिए। अब यह मामला बिल्कुल उल्टा हो गया, शौहर के साथ जबान जो खुलती है तो अल अमान वल हफीज बना मांगता है आदमी। साहब क्या बोलू, लोग आके बोलते रहते दुआ कीजिए। बोल साहब घर का हाल बहुत खराब है। क्या हुआ भाई? बीवी से बहुत परेशान हो। तो भाई हुआ क्या? मौल साहब बस जबान तो उसकी खैची है, उसकी जबान खैची है और इसका हाथ कोड़ा है। खैची चलाती इन कोड़ा बजाता, बस यही झगड़े चल रहे मुसलमानों के घरों में आजकल। मुसलमान घराना कोई आके देखे मुसलमान घराने को तो इस्लाम की तरफ मुतवज्जे होना हो, इस्लाम की खूबियों का एतराफ करना। घराना इसे कहते हैं, ताल्लुकात इसे कहते हैं, एक दूसरे का लिहाज इसे कहते हैं। ये तासुर पैदा होना चाहिए और मर्दों को भी चाहिए कि अपनी जुबानों को बहुत काबू में रखें। गैर जरूरी बात, नामौजू कलाम बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। गाली देना तो मुसलमान को जेब ही नहीं देता, और अगर कोई अपने को देना शुरू कर दे तो क्या करें? जवाब देने से अपने आप को रोके रखें। अल्लाह की मदद और ताईद और नुसरत अल्लाह की शामिल हाल रहती। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अनहु भी है। एक आदमी हजरत अबू बकर को गालियां देना और बुरा भला कहना शुरू कर दिया। हजरत अबू बकर खामोश है, सुन रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम भी सुन रहे हैं और कभी कभी ताज्जुब भी फरमा रहे हैं और कभी कभी मुस्कुरा भी रहे हैं। थोड़ी देर हो गई, वो मुसलसल बोलता रहा बोलता रहा बोलता रहा। आखिरकार जब उसने हद से ज्यादा तजावुज शुरू कर दिया तो सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु ने उसी का बोला हुआ एक जुमला उसी की तरफ लौटा दिया। अपनी तरफ से कोई नई बात नहीं फरमाई। और आजकल हम लोगों की इस लाइन में महारत का ये आलम है कि गालियां देना अगर शुरू करे और 10 मिनट में अगर 15-20 गालियां दिए तो कोई गाली पुरानी नहीं होती, सब नई गालियां एकदम। इतना स्टॉक है हम लोगों के पास में कि अगर 10 मिनट भी गालियां मुसलसल देता रहा तो हर अगले मरहले की गाली नई किस्म की होती। उसको बोलो कोई सूरा याद है? नहीं याद है। कोई दुआ याद है? बोले तो नहीं याद है। कोई हदीस याद है? बोले तो नहीं याद है। कुरान शरीफ ही याद नहीं, छोटे छोटे मोटे मोटे सूरे याद नहीं, उम्रों का बड़ा बड़ा हिस्सा गुजर गया। उसी की वजह से शैतान है घरों में परेशान करते, जिन्नात का तसल्लुत होता, खैर बरकत घरों से निकल जाती, कारोबार में जनाब जवाल शुरू हो जाता, जिंदगी अजीरन हो जाती, चैन और सुकून गारत हो जाता। जब नमाजें घरों में नहीं होती, तिलावत घरों में नहीं होती, अल्लाह की याद घरों में नहीं होती और बुराइयों से जब नहीं बचते तो फिर खैर का तमाम दरवाजे हम तबारक व ताला उसके ऊपर बंद कर देते हैं, फिर उसकी जिंदगी जिंदगी नहीं मुसीबत बन जाती। इसीलिए हर घर में नमाज पाबंदी से हो, कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम हो, अल्लाह का जिक्र कसरत से हो, अच्छा सलूक एक दूसरे के साथ में हो, गफलतें न हो, थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा कुरान पाक का हर एक को याद हो, दुआओं का एहतमाम और इल्तजाम हो, तो सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु ने सिर्फ एक जुमला वापसी में जवाब में कहा, उसी का लौटाया, उसी का कहा हुआ जुमला उस पर लौटा दिया तो हुजूर एकदम खड़े हो गए और जाना शुरू कर दिया। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु को बड़ी तशवीश हुई, ये बड़ी तेजी से हुजूर के पीछे भागे और अर्ज किया, ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने नहीं देखा कि उसने मेरे साथ में कैसी कैसी ज्यादती की और क्या क्या उसने जुमले कहे? वो मुसलसल बोलता रहा और मैं बर्दाश्त करता रहा। आखिरकार एक ही जुमला मैंने उसी के कहे हुए जुमलों में से उसके ऊपर दोहराया, उसकी बहुत ज्यादा ज्यादती कर देने के सबब से تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حضور نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جب تک تم خاموش تھے اللہ کی جانب سے فرشتہ ان کو اس کو جواب دے رہا تھا، لیکن جب تم نے اپنی زبان کھولی تو فرشتہ چلا گیا، اللہ کی مدد و نصرت ہٹ گئی. اس لیے زبان کو قابو میں رکھنا، لڑائیوں اور جھگڑوں میں نہیں جانا. تو رب ہونے کی حیثیت سے اللہ سے راضی رہنا، یہ ایمان کی ایک علامت، اور اسلام کی حیثیت سے، دین کی حیثیت سے اسلام سے راضی رہنا، طریقے زندگی کے اعتبار سے. مذہب بولے تو کیا؟ مذہب بولے تو راستہ، زندگی گزارنے کا طریقے کو مذہب بولتے، اسی کو دین بھی کہتے ہیں. تو زندگی گزارنے کے طریقوں میں اسلام سے راضی رہنا، یہ ایمان کی حقیقت کو پانے کی علامتوں میں سے ایک علامت. زندگی گزارنے کا طریقہ اسلام ہونا، اسلام یعنی ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، لینا دینا، سونا جاگنا، گفتگو، معاملات، معاشرت، اخلاق، اسلام کی تعلیم کے موافق ہونا، اصل کام یہی ہے کرنے کا. ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ صاحب جتنا زیادہ کمانے کی شکلیں بن گئیں یہی ہے سب سے بڑا کام زندگی کا، جتنا کما لیے، جتنا جما لیے، جتنا بینک بیلنس کر لیے، جتنی بڑی پوزیشن بنا لیے، جتنا شاندار محل ٹھوک لیے، اتنے اچھے ہم ہیں. یہ انتہائی غلط فہمی ہے ہم لوگوں کی. ہمارا جو اصل کام ہے وہ اپنی زندگی کا طریقہ اسلام کے موافق بنانا. جو شخص زندگی گزارنے کے اعتبار سے اسلام کے طریقے سے راضی ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نے ایمان کی حقیقت پا لی. اس واسطے اب یہ دیکھو کہ میرا طریقہ زندگی کیا ہے، یعنی میں کسی سے کوئی معاملہ کرتا ہوں تو یہ میرا معاملہ کیسا ہے، اسلامی روشنی میں ہے کہ نفسانی روشنی میں ہے، اللہ کی مرضی کے موافق ہے کہ میرے منشے کے مطابق ہے، یہ دیکھتے ہوئے زندگی کا گزارنا ہے. پیسوں کا استعمال ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق رہنا، کہاں کہاں خرچ کر رہے ہیں پیسہ اس کا حساب کتاب دینا ہے، پورا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا اس کا پورا حساب کتاب دینا ہے. شیشوں میں کتنا خرچ کرے تھے، اور تھیٹروں میں کتنا خرچ کرے تھے، اور بدکاریوں میں کتنا خرچ کیے تھے، اور گناہوں میں کتنا خرچ کیے تھے، اور جاندار تصویروں کے لانے میں کتنا خرچ کیے تھے، اور پلاسٹک کے کتے بلیاں خرید خرید کر لا کر شوکیسوں میں جمانے میں کتنا خرچ کیے تھے، دوسروں پر دوسروں کو اذیت و تکلیف پہنچانے میں کتنا خرچ کیے تھے، پورا حساب و کتاب دینا ہے. اتنا ہی نہیں، کیا کھائے تھے، کیا پیے تھے، اس کا بھی حساب دینا ہے. ہم تو بڑے بہت زیادہ نعمتوں میں ہیں. حضرات صحابہ کرام کا حال بڑا عجیب تھا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام پر فخر و فاقے کے عجیب عجیب حالات پیش آتے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف فرما ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور کہنے لگے کہ ابو بکر اس وقت میں کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ حضرت آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر تھوڑی سی تسکین کا سامان کر لوں اس مقصد سے حاضر ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد میں حضرت عمر آئے، حضور نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا عمر؟ تو حضرت عمر ایک کہنے لگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی شدت کی وجہ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس واسطے نکل کے آ گیا. تو حضور نے فرمایا کہ میرا بھی یہی حال ہے، چلو تینوں مل کے چلیں گے. ایک جگہ گئے، ایک صاحب کے گھر پہنچے، معلوم یہ ہوا کہ وہ صاحب وہاں موجود نہیں ہیں بلکہ میٹھا پانی لانے کے واسطے گئے ہیں. تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کو وہ خود آئے. ان کے پاس کھجور کے باغات تھے، وہ کھجور کے مختلف خوشے توڑ کر لائے جس میں کچے اور گدرے اور پکے کھجوریں تھیں. حضور نے فرمایا کہ پکے ہی لاتے، یہ سارے توڑ کر کیوں لائے؟ میزبان نے کہا کہ لوگوں کا مزاج اور مذاق الگ الگ ہوتا ہے، کوئی کچے پسند کرتے ہیں، کوئی گدرے پسند کرتے ہیں، کوئی پکے پسند کرتے ہیں. میں نے یہ چاہا کہ جس کا جو ذوق ہو ویسا وہ استعمال کرے. اس کے بعد میں انہوں نے کھانا پکوایا، بکری ذبح کروائی اور پانی پلایا. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے جاؤ، یعنی اتنی شدید بھوک و پیاس کے بعد میں کھانا پانی مل رہا ہے اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ ہم کیسے بے فکر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو جی میں آیا کر رہے ہیں اور ہمارے اندر تصور بھی نہیں ہے، خیال بھی نہیں ہے کہ مجھے حساب و کتاب دینا ہے بھائی بھائی کا۔ تو مال کے خرچ کرنے میں بھی اسلام کا طریقہ ہونا، مال کے کمانے میں بھی اسلام کا طریقہ ہونا، بیوی بچوں کی خواہشوں کے پورا کرنے میں بھی اسلام کا طریقہ ہونا اور ان کے مطالبات کو ٹھکرانے میں بھی اسلام کا طریقہ ہونا، زندگی گزارنے کے طریقے کے اعتبار سے اسلام سے راضی ہونا، پورا طریقہ زندگی اسلامی ہونا۔ آج کل اس زمانے میں دوا خانوں میں مختلف قسم کے طریقہ علاج شروع ہو گئے، ان میں سے بعض دوا خانے ایسے ہیں جو کارڈ بنوانے کے بعد میں آدمی کا پورا چیک اپ کرتے اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے جسمانی کسی نظام میں کسی قسم کی کوئی خرابی تو نہیں، وہاں چیک اپ کرا رہے ہیں دماغ کا بھی اور سر کا بھی اور رگوں کا بھی، پیٹ کا بھی، معدے کا بھی، خون کا بھی، تھوک کا بھی، سینے کا بھی، جگر کا بھی، دل کا بھی، ہر چیز کا چیک اپ ہو رہا اور اس کے ذریعے سے معلوم ہوتا کیا خرابی ہے اور کیا نہیں، اور لوگ اپنی جسمانی صحت کی بنیاد پر بہت پیسے خرچ کر کے اپنے جسم کو بیماریوں سے بچانے کے بعد سے یہ چیک اپ کروا رہے ہیں پیسے دے کر۔ ایسے ہی تھوڑا سا اہتمام اپنے کو اور کرنے کا ہے، اور وہ اہتمام یہ ہے کہ میری زندگی کے گزارنے کا جو طریقہ ہے یہ اسلامی ہے یا نہیں، یہ چیک اپ کروانے کے واسطے بھی کچھ ڈاکٹروں کے پاس میں جانا، وہی ڈاکٹروں کو مشائخ بولتے ہیں، انہی ڈاکٹروں کو مرشد کہتے ہیں۔ پتا نہیں کیا سمجھ کے رکھ لیے، مرشد بولے تو لوگ سمجھ رہے، مرشد بولے تو ان کو جا کے سال میں چھ مہینے میں ایک دو وقت میں نذرانہ وذرانہ دے دیے تو ان کے سامنے جا کے وہ جھک کے سلام ودام کر لیے تو سیدھا انہوں جنت میں لے لے تو چلے جائے۔ اتنی سستی اگر جنت رہتی تو پھر کچھ مت پوچھو کیا تھا۔ 13 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مشقتیں اٹھانی نہ پڑتی اور 23 سال تک اتنے زبردست مجاہدات کرانے نہ پڑتے میدان بدر میں، میدان احد میں، اور مختلف جگہوں پر صحابہ کرام کا قیمتی خون نہ بہتا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جی شہید ہونے کی نوبت نہ آتی، جس کا غم آپ کو اپنی پوری زندگی ستاتا رہا، اتنی بڑی بڑی قربانیاں صحابہ کرام کو دینے کی ضرورت نہ پڑتی اگر وہ صرف اتنا کر لیتے، اگر وہ اس قدر ان کے سامنے بات آ جاتی کہ بس کچھ نہیں، سال میں ایک دفعہ احترام و عقیدت کے ساتھ میں ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کر دو کام بن جائے گا۔ آج کل لوگوں نے چونکہ اس لائن کی دکانیں بنا رکھی ہیں اور اس قسم کا طریقہ شروع کر رکھا ہے، کچھ کرنے کرانے کی ضرورت نہیں، بس کسی کو اپنا پیر بناؤ اور سال میں ایک دو دفعہ ان کی خدمت میں کچھ گزران دو، قصہ ختم، سیدھا پکڑ دے اور پہنچا دیتے، پہنچا دے تو بولتے انہوں بھی ہوشیاری سے رہتے، کہاں پہنچا تو نہیں بولتے، پہنچ جاتے ضرور مگر کہاں پہنچاتے اس کا اندازہ نہیں ہو رہا، وہ قرآن شریف پڑھے حدیث شریف پڑھے تو سمجھ میں آتا کہاں پہنچاتے۔ تو جو مشائخ حق کا قرآن و سنت کا علم رکھتے ہوں، اسلامی نظام تربیت سے وہ واقف ہوں، اسلامی اخلاق و عادات کے وہ حامل ہوں، احکام الہیہ کا فہم ان کے پاس ہو اور برائیوں کے ازالے کی تدبیریں جن کے پاس ہوں، آخرت کی فکروں میں جن کی زندگی بسر ہو رہی ہو اور اللہ کا خوف جن کو نافرمانیوں سے روکا ہوا ہو اور نبی کی محبت ان کی سنتوں میں ان کو ڈبوئی ہوئی ہو، ایسے جو مشائخ حقہ ہوتے ہیں ان کے پاس پہنچ کر اپنا چیک اپ کروا لینا کہ صاحب میری زندگی گزارنے کا یہ جو طریقہ ہے یہ اسلامی ہے یا نہیں، یہ مطلب ہے سلسلے میں داخل ہونے کا، شیخ کی خدمت میں پہنچنے کا، کسی سے بیعت ہونے کا، اس سے اسلامی تعلق قائم کرنے کا، کہ اس کے سامنے اپنی پوری زندگی کو آئینے کی طرح رکھ دیا جائے، جہاں اچھا ہوگا وہ اچھا ہے کہہ دے گا، سواد کر دے گا اور جہاں خراب ہے اس کی خرابی کی نشاندہی کر کے اس سے بچانے کی کوششیں تدبیریں اور فکریں آپ کو بتائے گا. اسی واسطے کہتے ہیں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا, برے لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اچھی صحبت سے آدمی کی زندگی میں اچھا اثر آتا ہے. اور آخری بات, مختصر سی بات کو مختصر کرتے ہوئے یہ عرض کیے دیتا ہوں کہ تیسرا جو ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یہ ہے کہ رہبر ہونے کی حیثیت سے, رسول ہونے کی حیثیت سے, پیغمبر ہونے کی حیثیت سے, رہنما ہونے کی حیثیت سے, مقتدا اور پیشوا ہونے کی حیثیت سے, اور سامنے رکھ کر گزارے جانے والا نمونہ ہونے کی حیثیت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی رہنا, وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا, رسول کو رہبر ہونے کی حیثیت سے ماننے پر خوش رہنا, راضی رہنا اس بات پر کہ میرے رہبر یہ ہیں, یہ ایمان کی حقیقت کے پانے کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ ہم نے اپنا رہبر کسے بنایا, راستہ بتانے والا مقتدا پیشوا کسے بنایا, کس کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہے, نمونہ کس کا ہے ہمارے سامنے. ہمارے لوگ کوئی دیکھے تو بولتے رہے یہ فلانے کے نقش قدم پہ چل رہا ہے, ہماری زندگی کو دیکھ کر کوئی یہ کہہ دے کہ اس نے رہبر فنا کو مانا ہے. ورنہ آج کل ہمارے کو دیکھ کے تو یوں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمارا استاد کوئی اور ہی ہے, ہمارا رہبر کوئی اور ہے, ہمارا مقتدا اور پیشوا کوئی اور ہے, ہم نے کسی اور کو نمونہ زندگی بنا رکھا ہے. اللہ کے بندوں اور اللہ کے بندیوں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر نمونہ بھی اور کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے بہتر کوئی نمونہ نہیں, اس طریقے سے بہتر کوئی طریقہ نہیں, اس تعلیم سے بہتر کوئی تعلیم نہیں, اس ہدایت سے بڑی کوئی ہدایت نہیں, اس بہترین زندگی سے بہتر کوئی زندگی نہیں. اس لیے بھائیوں اور بہنوں سب سے یہ گزارش ہے کہ رہبر اور رسول ہونے کی حیثیت سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہونا یہ ایمان کی بنیادی باتوں میں سے ایک بات ہے, اور اسلام کی ایمان کی پائی جانے والی حقیقتوں میں سے ایک حقیقت ہے. اسی کو فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حق تبارک و تعالی ہم سبوں کو بے انتہا اپنے احکام پر عمل کرنے سے متعلق قبول فرمائے, اور ہمارے اس ملنے کو, بیٹھنے کو, جڑنے کو ہر طرح کی سعادتوں کے حاصل ہونے کا سبب و ذریعہ بنائے, اور ہماری اپنی زندگیوں کو اس راہ پر لگنے کا اسے سبب و ذریعہ بنا دے جس راہ پر چلنے پر دنیا میں امن و عافیت اور آخرت میں سلامتی اور نجات نصیب ہوتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.